الرحمن الرحيم نحمد الله وصلي على رسول الكريم دين الإسلام هذا دنيا بالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے معانی مفاہیم کے اعتبار سے یہ انتہائی جامع ترین کلمہ ہمارے اکابر اور بزرگ لوگ بڑی قوت سے اس بات کو احساس کرنا کہ جتنے علوم ہیں قرآن و سنت اور فقہی ان تمام علوم کو بھی اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. اسی لیے اگر علوم قرآن و سنت کو سمیٹا جائے کلمہ طیبہ بننا, اور اگر اس کو پھیلایا جائے قرآن سنت شریعت تصوف انسان ساری تفصیلات بننا, پھر ان علوم دینیہ علوم قرآن و سنت کو دو حصوں میں بانٹا گیا, ایک علوم ظاہرہ دوسرے علوم باطن. علوم باطنہ میں ایک ہے اخلاقیات کی تعلیم سے متعلق تفصیلات, اور دوسرے ہیں اللہ کے نشانہ کے قرب سے متعلق تفصیلات. عام طور پر اہل علم قرب الہی پر مشتمل مضامین اور باطنی احکام سے متعلق تفاصیل عام طور پر کم پیش کرتے ہیں. سلاسل تصوف میں خصوصیت سے اس پر کافی زور دیا جاتا ہے, پھر اس میں خاص طور سے سلسلے کمال الہی میں بہت ہی زیادہ نمایاں طور پر ان علوم کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت شاہ صفی اللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ تھے, حضرت مولانا محمد حسین صاحب ناظم عدالت, بڑے جلیل حضرت بزرگ تھے علوم قرب علم توحید میں اس درجے قائد تھی, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات سے اس سے لگا سکتے ہیں. ان کی مجالس میں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبدالبرکات کونکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس بدنی, حضرت ڈاکٹر نور الدین, حضرت مولانا عبدالقدیر حسن صدیقی, یہ سارے لوگوں کی مجالس میں شرکت کی. ان لوگوں کو میں نے نام لیے ہیں, ہمارے بہت سے احباب ان لوگوں سے واقف بھی نہیں ہوں, یعنی اپنے وقت کے نہایت ممتاز اہل علم افراد میں سے. حضرت صدیقی صاحب رحمۃ اللہ کی پوری تربیت انہیں کے پاس ہوئی, ہمارے بزرگ وقت حضرت ناظم صاحب کے خلفاء میں خلیفہ ہیں حضرت سید حسن قادری رحمۃ اللہ, جن سے براہ راست ہمارے حضرت صدیقی صاحب رحمۃ اللہ کی اجازت حاصل ہے. انہوں نے ایک چھوٹا سا کتاب سے لکھا, اس کا نام ہے انسان اور قرآن. مجھے آج کے مجلس میں خیال آیا کہ جتنا حصہ ہو سکے تھوڑا تھوڑا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں, ایک مجلس میں کتاب سے پورا ہو جائے تو بہت اچھا ہے, مگر ظاہر مشکل معلوم ہو ایک مجلس میں اس کی تکمیل. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ایک دعوتی کلمہ ہے, اور سب سے زیادہ زور الہ کے سمجھنے اور الہ واحد کے ماننے پر, جس کے لیے انسان مکلف. اللہ کو تو سبھی ہی مانتے ہیں, اللہ کا منکر کوئی نہیں, اللہ کے بظام خود انکار سے بھی اللہ کا ہونا ہی ثابت ہوتا ہے. اللہ نہیں ہے بولنے تو مطلب یہ ہے کہ ہے. اعتبارات الہ, الہ میں کیا کیا اعتبارات, اسے کہتے ہیں الہ, وہ مجموعہ ہے اس خصوصیات کا, وہ مجموعہ ہے کمالات کا, وہ مجموعہ ہے صفات عالیہ کا, وہ مجموعہ ہے ان صفات کا جن صفات کی بنیاد پر اسے الہ کہتے ہیں. کہتے ہیں اعتبارات الہ، موجودیت، موصوفیت، فاعلیت اور مالکیت اور حاکمیت ہیں. لوگوں کی زبان ایسی ہوتی تھی. ہمارے سامعین میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو ان الفاظ کو پورا مفہوم سمجھ رہے ہوں گے، لیکن بہت سی وضاحت کی عام لوگوں کو ضرورت ہوگی. وجود حقیقی، صفات کمالیہ سے متصف ہونا، کرتا دھرتا ہونا، ہر ہر ذرے کا مالک حقیقی ہونا اور ہر ہر ذرے پر حاکم اور فرما روا کا ہونا، جس میں یہ ساری صفات جمع ہوتی ہیں وہ الہ ہے. ان سب کو مجموعاً الوہیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تفصیلات علم رسالت میں مندرج ہیں، یعنی علم رسالت میں جو بذریعہ وحی بصورت قرآن والفرقان مکتوب رحمان موصوم انسان روحی خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک اللہ کا ایک کلام ہے، پیغام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ رحمان کا مکتوب بنام انسان ہے، جس سے لازم ہے کہ ہر انسان جیسا کہ اس کا حق ہے استفادہ کرے، تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور دین بھی اچھا ہو، کیونکہ یہی فوز عظیم ہے. یہ تو ایک تمہیدی بات تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انسان کی سرخی بنا کر لکھتے ہیں، مجھے آپ سے نفس انسانیت کے مفہوم اور اس کی تعلیم و تربیت پر کچھ سمجھنا ہے. جسموں پر حکومت کرنا بادشاہت ہے، جسموں پر حکومت کرنا بادشاہت ہے. دنیا نے بادشاہت کو جمہوریت سے بدل دیا ہے. نظام عالم اب اسی کے تحت ہے. شروع سے آخر تک پوری توجہ سے سننا. عام طور پر ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری کتاب سنانے کے وقت میں توجہ زیادہ نہیں، زبانی بولے تو زیادہ دھیان سے سنیں. سچے آپ کو معلوم ہے کہ کتاب کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے، اور ہم کوئی چاشنی کے لیے تو آئے نہیں کہ لب و لہجے کی لذت مل جائے، کچھ اتار چڑھاؤ سے محسوس ہو جائیں، آواز کی گرج سے کچھ متاثر ہو جائیں. ظاہر ہے کہ ایسا تو ہمارا کوئی مقصود نہیں. جسموں پر حکومت کرنا بادشاہت ہے، دنیا نے بادشاہت کو جمہوریت سے بدل دیا ہے، نظام عالم اب اسی کے تحت ہے. ہر مملکت اپنے حدود ارضی میں رعایا پر حکومت کرتی ہے. ہر ملک اس کے اپنے حدود میں اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ حکومت کرتا ہے. یہ حکومت چند عہدوں کے توسط سے جاری رہتی ہے. ہر حکومت میں کچھ عہدے داران ہوتے ہیں، کچھ عہدے ہوتے ہیں. مثلاً وزراء، معتمدین، نظماء، تعلق داران، تحصیل داران، اجزائے حکومت میں اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. سارے کے سارے حکمران کے ہاتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان عہدوں میں حکومت سے کچھ اقتدارات ملتے ہیں. ان اقتدارات سے عہدیدار رعایا کے حقوق میں تصرف کرتا ہے. مجھے اس عہدیدار کے تصرف میں یہ پوچھنا ہے کہ عہدیدار اپنے اقتدار سے حاصل کو، اپنے اقتدار حاصل کو جو حکومت سے ملا ہے، کیا اپنے ارادے ذاتی یا مرضی سے رعایا پر استعمال کرتا ہے، یا اقتدارات کا محل تصرف بھی حکومت کے مقرر کردہ قانون کے تحت ہوتا ہے. سوال اچھے طریقے سے سمجھیں. سوال یہ کہ اب تو خالی حکومت پہ بات آ رہی ہے، اب اپنے اوپر آنے والی. مجھے اس عہدیدار کے تصرف کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ عہدیدار اپنے اقتدار حاصل کو، جو اقتدار اسے ملا ہے، اس کو کیا اپنے ارادے ذاتی یا مرضی سے رعایا پر استعمال کرتا ہے یا اقتدار کا محل تصرف بھی حکومت کے مقرر کردہ قانون کے تحت ہوتا ہے؟ مشاہدات روز مرہ کے اعتبار سے یہ کھلا علم و عمل ہے کہ عہدیدار کو جو اقتدار ملا ہے اس کا اپنا نہیں بلکہ حکومت کا ہے، اور اس کا محل تصرف بھی حکومت کا مقرر کردہ ہے، یعنی حکومتی ہے، جس کو قانون یا دستور کہتے ہیں۔ اس تفہیم سے یہ ظاہر ہوا کہ اقتدار اور محل تصرف، اقتدار اور جہاں وہ اقتدار کو استعمال کریں گے اسے کہتے ہیں محل تصرف، عہدیدار کے ذاتی نہیں۔ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ انسان میں بھی جو اقتدار و تصرف ہے اس کا اپنا نہیں۔ اگر عہدیدار ان اقتدارات کو اپنے ارادے اپنی مرضی سے استعمال کرے تو وہ نافرمانی اور غاصبانہ حکومت سمجھی جائے گی، جو اس شخص کے لیے سزا اور احتساب کا سبب بنے۔ حکومت کا جو عہدیدار ہے وہ خلاف قانون کرے گا، سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ جب ان عملی مشاہدات کا ہر شخص قائل ہے تو بات صاف ہوگی۔ اس کے بعد ان واقعات کے مشابہ ایک پہلو ہے جس کا نام دین اسلام ہے، اس میں بھی اسی طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ کیا کوئی انسان جو ارض و سما میں رہتا ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنے جسم کے کسی عضو کو بنایا، یا اس جسم میں جو قوتیں ہیں وہ اس کی اپنی ہیں اور ان انسانی جسموں کی نشو نما کے لیے جو کچھ ارض و سما میں ہے وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے؟ تو ہر انسان ایک ہی جملے میں اپنا فہم پیش کرے گا کہ انسان اور دوسری مخلوقات اور ان تمام مخلوقات کے اندر کی قوتیں، یا دوسرے الفاظ میں اقتدارات جو پائے جا رہے ہیں اور جن پر انسان متصرف ہے، استعمال کرتا ہے، قطعاً ان میں سے ایک بھی اس کی اپنی نہیں۔ جسم ہم نے نہیں بنایا، ہمارا نہیں، جسم میں جو طاقتیں قوتیں ہیں ہماری اپنی نہیں، اور اس جسم کے نشو نما کے واسطے یہ جو نظام کائنات ہے ان میں سے بھی کوئی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اور جن پر انسان متصرف ہے قطعاً ان میں سے ایک بھی اس کی اپنے نہیں، بلکہ وہ خود اور پوری کائنات بھی کسی کے زیر ارادہ مخلوق ہو رہی ہے۔ مگر اس کے برخلاف انسان اپنے پر اور پوری کائنات پر غلط علم سے من مانے تصرف کرتا ہے، جس کا نام نفس اور ہوا۔ ان اللہ کی چیزوں کا استعمال کرنے میں اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق ان کا استعمال کرنا، اسی کا نام نفس ہے، اسی کا نام ہوا ہے۔ قرآن لفظ ہوا، لا تتبع الہوا یضلک عن سبیل اللہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدى من اللہ، اور ونہى النفس عن الہوا، یہ جو ہوا ہے وہ مراد ہے۔ پانی ہوا کے، پانی کے مقابل میں استعمال کی جانے والی ہوا، یہ نہیں مراد ہے۔ اب کہیں جامعہ انسانیہ یا اسلامیہ نہیں، اور نہ دین کی تعلیم و تربیت، بلکہ اسلام صرف ایک قومیت کی حیثیت سے ہے، اور اس قومی نظریے میں بھی عبادت کا مفہوم بگڑا ہوا ہے۔ اگر کہیں ہے تو صرف نماز روزے کی حد تک، وہ بھی آج کل شاذ و نادر ہے۔ اب ہم غور کریں تو صاف واضح ہوگا کہ افراد انسانی اس عالم کے عہدیدار اور ان کے اندر کی توانائیاں، طاقتیں اقتدارات کے مشابہ ہیں، اور انسان جو تصرف کر رہا ہے وہ پوری توانائیوں کو اپنی ملک سمجھ کر جیسا جی چاہتا ہے ویسا موجودات عالم پر تصرف کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کا ایسا سمجھنا غلط ہے. علم صحیح ہونا ضروری ہے نا, اس لیے جب علم ہی غلط ہے تو عمل کیسا ہوگا, اس لیے عمل بھی غلط. اس وجہ سے انسان اپنی جملہ حاجتوں میں حیرانیوں پریشانیوں میں مبتلا ہے. کتاب و سنت صرف انسان ہی کے لیے اصلاحی علوم کی حامل ہے, لہذا انہی علوم کے تحت نفس و ہوائے انسانی صحیح ہو جائیں تو انسان کا علم و عمل بھی صحیح ہو جائے. اب ہر انسان چونکہ خلیفہ ارضی ہے اور اپنی قوتوں کو ہر آن صرف کیے بغیر اس کی انسانیت رہ نہیں سکتی, لہذا عمل سے پہلے اسی عمل کے علم کو سمجھنا چاہیے. اور سمجھنے والی ذمہ دار شخصیت نفس انسانی جس کو جی کہتے ہیں وہی مکلف ہے. ہمارے اردو میں جسے جی کہتے ہیں, وہ ایسی غیر معمولی شخصیت ہے کہ اس کی ہر حرکت محفوظ ہے. انسان کی ہر حرکت محفوظ ہے. چنانچہ سائنس نے اپنے تجربوں سے واضح کر کے ہمارے مشاہدے میں لا دیا ہے کہ انسان جب تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر محفوظ رہتی ہے, جس کو اخذ کر کے ریڈیو ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. اگر یہ تقریر کہیں محفوظ نہیں تھی تو کس طرح اس کو اخذ اور نشر کیا گیا؟ خالی آواز ہی نہیں, حرکات بھی محفوظ ہیں, جس میں انسانی سے لہریں نکلتی رہتی ہیں. آدمی ہٹنے کے بعد بھی اس کی تصویر لے سکتے اس جگہ کیا کر رہا ہوں. دوسرے یہ کہ انسان کی وسعت قلبی بھی ہمارے سامنے, اس کے دل میں اللہ نے جو گنجائش پیدا کر رکھی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ جہاں ہو وہاں بیٹھے بیٹھے اور ملکوں کے مقامات جو اس کے دیکھے ہوئے ہوں اب بھی ویسا ہی دیکھ سکتا ہے جیسے بیٹھے ہوئے کمرے کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پونا نظر آ سکتا, دلی نظر آتا, بمبئی وہاں کا کمرہ وہاں کا گھر سب دکھ رہا ہے. وسعت قلبی انسان کی بڑی عجیب, دیکھا ہوا جو حصہ ہے جو جو جس جگہ کے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لے اپنے گھر کو ایسا جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کی وسعت قلبی بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ جہاں ہو وہاں بیٹھے بیٹھے اور ممالک کے مقامات جو اس کے دیکھے ہوئے ہوں اب بھی ویسے ہی دیکھ سکتا ہے جیسے بیٹھے ہوئے کمرے کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ وسعت قلبی کم و بیش سب میں ہے. ایسا انسان اپنی فضیلتوں اور عالم پر متصرفانہ قوتوں کے باوجود اپنے کو صرف قوائے حیوانیہ, کھانا پینا, صاحب اولاد ہونا, پالنا وغیرہ کی حد تک محدود سمجھ رکھا ہے. وہ کسی انسانی یونیورسٹی میں سبق انسانیت کو پڑھے اور سمجھے بغیر اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے. واقعی نفس الامری میں انسان بطر مادر سے جہل لے کر آیا تھا, ناواقفیت. اس نے جیسے جیسے عمر بڑھی علوم و فنون سیکھے اور سمجھے اور ان کے واسطے سے اکتساب معاش کی طرف متوجہ ہو گیا, اس کا آنکھ بند کر کے جہلن اقتدار پر منمانے تصرف کرنا موجب فساد بن گیا. چنانچہ دیکھو قرآن پاک میں آیا ہے, قرآن کی جگہ ارشاد فرمایا, سہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں, تری میں, بر میں, بحر میں, آبی دنیا میں, خشکی دنیا میں, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگاڑ پھیل گئے. چنانچہ اس وقت پوری دنیا مختلف تکالیف کا منبع بنی ہوئی. اگر وہ دیگر علوم و فنون کی طرح انسانیت کو سمجھتا تو جاہل کی مصروفیت اٹھ جاتی, واقعی انسان ہو جاتا, اور ایسا علم صحیح علم ہے اور اس کا ثمرہ صحیح عمل ہو. ایسے علم کو دوسرے لفظوں میں اطاعت و فرمانبرداری کہا جاتا ہے. اطاعت و فرمانبرداری افسر کے احکام کی تعمیل کا نام ہے. احکام سمجھے بغیر اطاعت متعلق نہیں ہوتی. بہرحال انسان رسالت محمدیہ سے انسانیت کا پورا فن سیکھے اور سمجھے تو اس کے اقتدارات کے استعمال اور ان کا محل تصرف بھی صحیح ہو جائے. اور یہ دنیا بھی جو محل ٹریننگ ہے صحیح عمل سے آراستہ ہو کر آخرت میں لکل درجات مما عملوا کا مزداد بن جائے. جو کچھ لوگوں نے اعمال کیے اس کے حساب سے ان کو درجات ملیں. اللہ پاک ہمیں امر الہی کی تعمیل اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالی قادر مطلق اور غنی, بندہ عاجز اور محتاج ہے. اللہ تعالی خالق رب اور الہ ہے, بندہ مخلوق اور مربوب ہے. بندہ محتاج اور اللہ غنی. بے اعتبار احتیاج و غنا یہی نسبت ہے کہ بندہ مانگے اور اللہ دے. میں فقیر ہوں وہ غنی ہے, ایسی صورت میں میرا کام مانگنا, ان کا کام دینا. کسی سے پوچھو ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں, وہ تو ہاں ہیں, وہ تو مانگ رہے ہیں, مانگنا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ تو بے مانگے دیتے ہیں, اور پھر مانگنے پر درخواست رد ہونے کی مایوسی کا تصور ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بے مانگے ہی بے حساب دینے والے, مانگنے پر نہیں دیں گے, یہ تصور کیسا ہے؟ بندے کی ہر مانگ ہر طلب بارگاہ الہی سے قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے. اس پر یقین تقویت ایمان کا موجب ہے اور عین واقعے کے مطابق بھی. مثلا مشاہدے میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص نے کچھ مانگا اور وہ اس کو نہیں ملا, صحیح ہے, لیکن ایسا ہونا رد دعا یا منافی قبولیت کے نہیں. ہم نے کوئی چیز مانگی ہم کو نہیں ملی تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہماری دعا رد کر دی گئی, تو نہیں قبول نہیں کی گئی, یہ تصور صحیح ہے. اس بارے میں ایک مثال سے پوری تشفی ہو سکتی ہے. ایک بچہ ہے جو اپنے باپ کے زیر ربوبیت ہے, اس کو بہت پیارا ہے. یہ بچہ یرقان میں مبتلا ہے, جسم پیلا ہو جاتا, آنکھ پیلی ہو جاتی. یہ بچہ مبتلا یرقان ہے اور پلاؤ زردہ کھانا چاہتا ہے. باپ اپنے بچے پر ہر آن متوجہ اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, لیکن باوجود بچے کے اصرار کے, ضد کے, اس کو پلاؤ زردہ نہیں کھلاتا, کیونکہ جانتا ہے کہ پلاؤ زردہ اس کے حق میں مرض کی وجہ سے خوراک نہیں بلکہ زہر ہے. اس لیے پلاؤ زردہ بچے کو نہیں دیتا اور نہیں دینا چاہیے. اگر دے گا تو باپ نہیں دشمن سمجھا جائے گا. باپ کے تقاضائے محبت کا اگر جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ پلاؤ زردہ تو وہ اس کو نہیں کھلاتا مگر اس کو کوئی عمدہ میوہ جو اس کی بیماری میں مفید ہو یا کم از کم نقصان دہ نہ ہو کھلاتا ہے, یا کوئی اچھا اس کی پسند کا کھلونا دلا دیتا ہے. یہ بالکل ظاہر واضح ہے کہ باپ کا بچے کو رب کا مربوب کو دینا نہ دینا کلیتاً خود بچہ اور مربوب کے نفع نقصان فائدے نقصان پر منحصر ہے. بلا شبہ حق تعالی جل شانہ جو علیم ہیں کبیر ہیں, جب کسی کی مانگی ہوئی چیز کو اس کے حق میں مضر جانتے ہیں تو وہ اس کو نہیں دیتے, یا مانگتے ہی نقصان دہ ہوتا ہو تو بھی نہیں دیتے, البتہ پھر بعد میں دیتے ہیں, مگر ہر صورت میں دیتے ضرور ہیں. اور دعا کا قبول ہونا برحق, یعنی اللہ تعالی بندے کو جو مانگے وہ دیتے ہیں, یا تو دعا کے ساتھ ہی یا دیر سے, اور اگر مانگی ہوئی چیز اس کے حق میں مضر ہو تو کوئی دوسری چیز بہتر نعم البدل عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی بندے ناقص اور بے استعداد کسی بھی چیز سے لوازمات جسمی اور ان کی فراہمی کی تفکرات یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ناقص اور بے استعداد کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو تو اس کو اپنی اس محرومی پر فتح و غلبہ پانے یک سوری اطمینان قلب جیسی نعمت سرفراز کر کے مسرت بے کرام بخش دیتے. ظاہر اپنے کو سمجھ میں آتا کہ یہ چیز نہیں ملی تو میری مانگ پوری نہیں ہوئی, لیکن نہیں ملنے کے باوجود اگر دل میں سکون ہے تو یہ بھی تو بہت بڑی چیز ملی ہوئی ہے. غرض اللہ تبارک, غرض یہ کہ ہر صورت میں حق تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں, جو مانگے دیتے ہیں یا فوراً یا دیر سے, کم مانگو زیادہ دیتے ہیں, اسباب راحت مانگو راحت دیتے ہیں, ادنا مانگو اعلیٰ دیتے ہیں, مگر یہی کہ بندہ مانگے اور اللہ ہی سے مانگے. ہم میں یجیب المضطر اذا دعا. آگے اور پیراگراف, علم کی غیر معمولی اہمیت اس سے واضح ہو سکتی, تھوڑا آپ توجہ سے سنیں, یہ مضمون ذرا لمبا ہے. اس کا عنوان ہے ذکر اور فکر. اس زمین و آسمان میں ان گنت کائنات یا مخلوقات ہیں, ان کے بن جملہ انسان بھی ایک مخلوق ہے. پوری کائنات میں ایک انسان ہی قابل تذکرہ ہے, لہذا ہم اسی ایک انسان کے اندرونی حالات پر غور کریں, جملہ انسان بلکہ مخلوقات کھل کر سمجھ میں آ جائیں گی. ایک انسان کو سمجھنا پوری مخلوقات کو سمجھنے کے برابر ہے, اسی لیے ہم ایک انسان ہی پر غور کریں گے. انسان میں دو چیزیں مشترک ہیں, ایک جسم دوسری روح. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ پائے نہیں جاتے, جسم بغیر روح کے یا روح بغیر جسم کے نہیں پائے جاتے, بلکہ دونوں مل کر پائے جاتے ہیں. جسم میں جب روح ڈالی جاتی ہے تو جسم کے جملہ اعضاء و جوارح اپنے وظیفہ طبعی میں مصروف ہو جاتے ہیں. جس طرح کان محل سماعت, آنکھ محل بصارت, اسی طرح جملہ اعضاء و جوارح اپنی اپنی قوتوں کے محل ہیں اور مصروف ہیں. ان میں ایک مقام قلب کا بھی ہے, یہی محل علم و فہم ہے. ہم اس مقام پر انسانی مصروفیات کو سمجھ رہے ہیں. قلب محل علم ہے, انسان اس دل میں جس کا دوسرا نام محل خیالات ہے مستغرق ہے. اس دل میں انسان کے لوازمات جسمی اور ان کی فراہمی کے تفکرات رہتے ہیں. مثال کے طور پر روپیے کی فکر, معاش کی فکر, کھانے پینے کی فکر, صحت و عافیت کی فکر, متعلقین کی فکر. غرض کے ہر فکر انسان کو اپنی طرف ہر آن متوجہ رکھتی ہے. وہ اس میں اتنا گرا ہوا رہتا ہے کہ کسی آن اس مقام سے ہٹنا اس کے اپنے بس کی بات نہیں. یہ ایسی صحیح بنیادی بات ہے کہ کوئی انسان اس سے اختلاف کرنا تو درکنار, خود اس میں مبتلا ہے. یہاں یہ رشتہ و تعلق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو جن حاجتوں, جسم کی حاجتوں کی فکر ہے, وہ ارض و سما میں موجود ہیں. غیر موجود کا مطالبہ یا خواہش نہیں ہے. اس کے لیے یہاں اس قدر علم ضروری ہے کہ انسانی جسم کی تخلیق سے پہلے پوری کائنات کی تخلیق کئی ہزار سال پہلے فی ستت ایام ہوئی, چھ دنوں میں, اللہ کے چھ دن. خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ پوری کائنات انسان ہی کے جسمی نشو نما کے لیے بنی ہے. خالی اتنی باتیں سمجھ میں آئیں گی تو آدمی اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے, اتنی محبت کرنے لگ جائے. وہ میرے لیے بنایا اللہ. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ پوری کائنات انسان ہی کے جسمی نشو نما کے لیے بنی ہے, جو انگنت اور بے شمار ہے, جس سے معلوم ہوا کہ انسانی حاجتیں ان کی گنتی بھی نہیں, اور غیر محدود کائنات غیر محدود انسانی حاجتوں کے لیے ہے. بس ان دونوں چیزوں کو ملانے غور کرنے سے انسان کی تعریف حاجتوں کا مجموعہ نکلتی ہے. انسان بولتے کیا؟ حاجتوں کا مجموعہ. یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے بشری حاجتوں کی تکمیل کرنے والی چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے, جس سے اس کا اپنا ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ اور تعلق ہو. ان توجیحات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ دل محل تفکرات ہے اور نظام جسمانی کے قائم رکھنے کی فکر اس کا کسی حال میں پیچھا نہیں چھوڑ. اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ انسان کے جی میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی ارادے سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خالق ارض و سما جس نے کائنات کو انسان سے پہلے بنایا ہے وہ خود ہی انسان کے دل میں اس کے خیالات بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ خیالات مخلوقات ہی کے توسط سے آتے ہیں جو اس کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہوتے. مثلا کھانا پینا، روپیہ پیسہ، اقتدار، اولاد، صحت، عافیت وغیرہ. غرض کے یہی خیالات انسان کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور انہی میں وہ منہمک رہتا ہے. یہ بات بالکل روز مرہ انسانی عملیات میں واضح ہے کہ انسان کا دل انہی مخلوقات کے ذکر میں لگا ہوا ہے. دینی سلسلوں میں کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ دل جو تفکرات کا محل ہے وہاں، یعنی مخلوقات کے ذکر کا محل ہے، وہاں ذکر الہی قائم کیا جائے. پوری دنیا کی فکر ہے، وہاں دنیا بنانے والے کی کا ذکر آ جاتا ہے. ابتدا جب اس دل میں ذکر الہی بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ساتھیاں سننا، ذکر کر رہا ہوں، دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا بولتا. ابتدا جب اس دل میں ذکر الہی بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ دل وسوسوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس پر قابو پاتے پاتے برسوں میں وساوس بند ہو جاتا ہے. گھنٹوں میں نہیں، دو دن ذکر نہیں کرتے، آگے ہی بولنا شروع کر. اور اللہ تعالی کا ذکر اس میں کیا نفس میں، کیا دل میں، ہر رگ و بن میں جاری ہو جاتا ہے. مسلسل آدمی ذکر کرتا ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی علالت کے زمانے میں بعض بڑے بڑے بزرگ آ کے حضرت سے ملتے تھے، پورا جسم میں خاص قسم کی حرکت میں رہتا تھا. بے تکل جو پہلی ملاقات میں بولتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رنگ رنگ ریشا ریشا ذائقے. اللہ تبارک و تعالی کہ اس ذکر کو دل میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے تو اس پر قابو پاتے پاتے برسوں میں وساوس بند ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر، ذکر اسمی کیا نفس میں، کیا دل میں، بلکہ ہر رگ و بن میں جاری ہو جاتا ہے. اور یہ ذکر کا جاری ہونا غیر معمولی مشقتوں، محنتوں، ریاضتوں سے ہوتا ہے، یہی سلوک ولایت ہے. اگر ہم اس ملک قلبی کو جو محل ذکر و فکر کائنات ہے اس کے خالق کے بھیجے ہوئے علم میں، جس کا دوسرا نام رسالت ہے، متوجہ رکھیں تو بہت آسانی سے یہ ذکر خلق ذکر حق میں تبدیل ہو سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی، تم پر دشواری نہیں چاہتا. اب تانا انسان کے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں. اگر کوئی مشکل مصلحتن انسان پر ڈالی جاتی ہے تو کتنی ڈالی جاتی ہے، اس کا بار بھی انسانی وسعت ہی پر رکھا گیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسع، جتنی اس میں طاقت ہے اتنی ہی ڈالتے ہیں. اس انسانیت کے حل کو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم میں ملاحظہ فرمائیے، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا ذکر ہے. جس سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کا موسومہ خط ہے، انسان کے نام آیا ہوا خط. خط کی یہی تعریف و توصیف ہو سکتی ہے کہ خط لکھنے والا جس کو خط لکھتا ہے اس میں اسی کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کا کلام قول ہے اور یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے، تو قول کو فعل میں ملاحظہ فرمائی. الف لام میم سے والناس تک اسی انسان کے جسم و روح کا ذکر ہے. روز مرہ زندگی میں انسان اپنی حاجتوں میں مبتلا رہتا ہے، جیسے کھانا پینا، نہانا دھونا وغیرہ. اگر سارے افعال بشری کو قول الہی میں تلاش کریں تو وہ سب کے سب اس میں مل جائیں گے، ہاں اچھے ہوں یا برے۔ اس مطابقت قرآنی و انسانی سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کا دل مان لے تو خرات ہے، اور اگر یہی ذکر و فکر جو نفسی ہے الہی ہو جائے تو یہ تبدیلی اصل انسانیت۔ اس کے بعد کہتے ہیں نری روحانیت ملکیت، خالی روحانیت ہے فرشتہ، فرشتہ صفر فرشتہ پناہ ہے، نری جسمانیت یہ حیوانیت، اور دونوں کو باہم جمع کرنا یہ انسانیت۔ دوسرے لفظوں میں انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ حیوان و شیطان، بلکہ دونوں کا مرکب ہے۔ گناہ نہیں کرنے کا نام ملکیت، اور گناہ کے بعد اس پر اصرار یہ شیطانیت۔ ابھی ہو گیا ٹھیک، مستقل پابندی سے بار بار اہل ایمان کا شیوا تو نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولم یسروا علی ما فعلوا، غلطی تو ہو جاتی ہے بندوں سے لیکن غلطی پہ اصرار نہیں ہوتا۔ اصرار کا مطلب بار 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 اس کو کرتے رہنا، جمے رہنا اسی کو۔ کبھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، بجری تقاضے کے تحت ہو گئی تو بغیر نیما ہو جاتی۔ اس لیے دیکھ لینا میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جسے میں بڑی پابندی سے کر رہا ہوں۔ بعض گناہ تو میں کبھی کبھی کر لیتے، مگر بعض وہ ہوتے ہیں جسے مستقل پابندی سے بلا نہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا ملکیت ہے، اور گناہ کر کے اس پر اصرار یہ شیطانیت ہے۔ حق تعالیٰ نے حیوانات کو کل انعام فرمایا، الانعام حیوانات کو کہتے ہیں، انسان کو تاج خلافت عطا فرمایا، لہذا فکر قلبی ہی کو ذکر الہی بنانا انسانیت کے قریب تر ہے۔ یہاں اس قدر تعلیم دینے کافی ہے کہ انسان اپنے جی میں جن خیالات کے واسطے سے حاجتوں کی تکمیل چاہتا ہے، جو ارض و سما میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے ارشاد میں شامل ہیں، وہ چیزیں کیا خود انسان کی بنائی ہوئی ہیں؟ کیا اس کی اپنی چیزیں ہیں؟ کیا خود اس کا جسم اور اس کے جسم کے اعضاء و جوارح خود اس کے بنائے ہوئے ہیں؟ کیا جسم انسانی میں جو قوتیں ہیں وہ اس کی اپنی ہیں جو انسان کے زیر تصرف ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ انسان نے نہ تو کائنات کو بنایا، نہ اپنے جسم کو، نہ جسم کے اعضاء و جوارح کو، نہ اس کے اندر کی قوتوں کو۔ یہ بھی انسانی مشاہدہ ہے کہ کسی بنانے والے کے زیر تصرف پانی، خاک، موسم، پھل، غذائیں، اجناس وغیرہ بنتے جا رہے ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں۔ انسان اپنے جی میں بلا انکار اس کو مانتا ہے کہ یہ پوری چیزیں میری اپنی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ارض و سما کے پیدا کرنے والے ہی کی بنائی ہوئی ہیں جو میرے زیر استعمال ہیں۔ تو اب اس سے واضح ہوا کہ آفاق میں پوری کائنات اور انفس میں پورے اعضاء و جوارح اور سارے جذبات، حواس اور قوتیں، جہاں تک لفظ مخلوق کے تحت آتے ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی چیز میری اپنی نہیں، بلکہ تمام کی تمام حق تعالیٰ کی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چونکہ ساری چیزیں میرے ہی لیے بنی ہیں اسی لیے میرے جی میں ان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح میرے دل کا ان اشیاء کی طرح متوجہ رہنا ہی حق تعالیٰ کی نسبت تخلیق و منشا سے متعلق رہنا ہے۔ اس لیے انسان کے دل کا ان چیزوں کی طرح متوجہ ہونا، متوجہ نہ ہونا ناممکن، بلکہ تقاضے انسانیت سے قطع نظر کرنا ہے۔ اسی کو غلط فہمی سے ترک دنیا سمجھا گیا۔ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، اب فہم رسالت کے تحت صرف اتنا ہی مجاہدہ ہے کہ جو چیز اس کا جی مانگتا ہے، جو چیز اس کا جی مانگتا ہے اس کو شریعت میں دیکھے، اگر اجازت ہے تو اس کا استعمال کرے، اجازت نہیں تو ترک کر دے۔ ترک دنیا کا کوئی سوال نہیں۔ کتاب و سنت میں امر نفسی کے تحت انسان کی حاجتوں کی تکمیل منع ہے، اپنے نفس کے حکم کے تحت میں حاجتوں کو پورا کرنا منع ہے، حاجتوں کو پورا کرنا منع نہیں، اپنے نفس کے حکم کے تحت حاجتوں کو پورا کرنا منع ہے۔ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں جملہ ہے، حاجتیں انسان میں ہیں اور ان کو پورا کرنے کا تقاضا پیدا ہونا بھی اس کے فطری تقاضا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہو، اسی لیے اسلام میں حاجتیں پوری کرنا منع نہیں ہے۔ کیا منع ہے؟ حاجتیں اپنے نفس کے حکم کے تحت پورا کرنا منع ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جی کی خواہش پر نہ چلو، وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اور امر الہی کے تحت جائز ہے یہ چیز۔ تو بات صاف اور آسان ہو گئی کہ یہ فکر بشری جو عادت بشری ہے، تعمیل امر الہی و اتباع سنت سے عبادت ہو گئی، عادت نہ رہی۔ یہ آدمی بڑا ہو گیا، اسے ضرورت محسوس ہوئی، اس کے نتیجے میں اس نے شادی کی، اب یہ تو عبادت بن گیا، لیکن جو تقاضا پیدا ہوا شادی کے بغیر اس نے پورا کی، تب کیا بن گیا؟ معاشیت بن گیا۔ شادی کیا ہے؟ امر الہی کے تحت ضرورت کا پورا کرنا، اور اس کے بغیر ضرورت کی تکمیل یہ امر نفسی کے تحت ہے۔ تعمیل امر الہی اور اتباع سنت سے یہ فکر عبادت بن گئی، عادت نہیں رہی۔ اسی طرح انسانی تفکر جیسا کا ویسا رہا، صرف نسبت علمی سے ہی ہوگی، یہ ضرورت پوری کرنا ہے میرے حساب سے نہیں ان کے حساب سے، میرے نفس کے حکم سے نہیں ان کے حکم سے، صرف نسبت علمی سے ہی ہو گئی۔ تو فکر انسانی تبدیل بحکم الہی سے ذکر الہی، تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار کے بموجب عبادت کا مصداق بن گئی۔ اب وہ رات دن تلاوت کر رہا قرآن شریف، قطع نظر اس کے نفس انسانی یا جی کیا کہہ رہا ہے، اس کی عملی زندگی آپ کے ملاحظے میں پیش کی جاتی ہے۔ انسان کا جی کسی چیز کو مانگتا ہے، جس کسی چیز کو مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، یعنی انسان جی کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے جی میں جو تقاضا پیدا ہوتا ہے نا، وہ پورا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا جی جس کسی چیز کو مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، یعنی انسان جی کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، یعنی ہم اپنے اعضاء و جوارح سے نفس کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھتا ہے یا خود کو یا اپنی طرح کے کسی اور انسان کو اس کا مالک سمجھتا ہے، یہی روزانہ انسانی عادت ہے کہ چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے اور جی جو بولے سنتا ہے، یعنی جی کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ کتاب و سنت میں صرف اسی نفس انسانی کے عملی زندگی کے علم کو بدلنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جن چیزوں کو وہ اپنی یا غیر کی ملک سمجھتا ہے یا اس کا غلط علم ہے، بلکہ وہ چیزیں جو اس کی تکمیل مہمانداری کے لیے بنی تھیں، ان کو وہ غلط فہمی سے اپنی یا غیر کی سمجھتا ہے۔ جب چیزیں اس کی بنائی ہوئی نہیں ہیں تو غیر کی چیز کو اپنے جی کے حکم سے استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ پوچھنا اپنے آپ سے۔ جب تک کہ عملی طور پر یہ چیز آ نہ جائے، اس وقت تک دل میں بیٹھی بول کے نہیں سمجھنا۔ اپنی سمجھتے ہیں تو جو بولے وہ بولتے ہیں نا، زبان اپنی، قوت گویائی اپنی، جو جی میں بولنے پارا بول دے۔ ارے میری اپنی نہیں ہے جی، پروردگار کی دی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو جو پسند ہے اسی میں زبان کھولے گا۔ جب چیزیں اس کی بنائی ہوئی نہیں ہیں تو غیر کی ملک کو اپنے نفس کے حکم سے استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس غلط فہمی کا نام کتاب و سنت میں کفر ہے۔ لہذا مختصر اور آسان بات بغیر دل کی فکر کو بدلے یہ نکلی کہ انسان جن چیزوں کی فراہمی کی فکر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہیں، مگر ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ یہاں مسئلہ تقدیر شامل ہو رہا ہے، لہذا تقدیر سے متعلق دو ایک جملے مختصرا لکھے جاتے ہیں، انسان کے اس عالم میں آنے کے بعد جس عمر میں موجود ہے اس وقت تک، جس عمر میں اپنا ہے اس وقت تک، گزشتہ زندگی میں دکھ درد، صحت عافیت، شادی بیاہ، حزن ملال، تقرر تنزل، مال اولاد، اقتدار حکومت، جو کچھ بھی اس پر گزرتے ہیں وہ سب کے سب اس کے جسم و نفس پر مخلوق اور ظاہر ہونے سے پہلے حق تعالیٰ کے علم میں موجود تھے. ان موجودہ علمی کو انسان پر وارد ہونے سے پہلے تقدیر کہتے ہیں. یہی واقعات انسان پر یا پوری کائنات پر وارد ہونے سے پہلے وہ کل شین اندہو بمقدار میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واقعات و ظہورات بتعین اوقات عالم میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ حق تعالیٰ کے علم کے پابند ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ جو چیزیں انسان پر ظاہر ہونے والی ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. یہی اس حدیث میں ذکر ہے کہ تمہاری چیزیں دوسرے کو نہیں دی جاتی اور دوسرے کی چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی، جس کے لیے جو مقدر ہے اس کو اس کے اپنے وقت پر ملیں گی. تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں جس وقت ملیں گی وہ تحت علم الہی ہوں گی. ان کے سوا ہمارا جی جن چیزوں کو مانتا ہے وہ علم الہی کے تحت نہیں ہوئی. لہذا ایسا نفسانی مطالبہ قرآن پاک میں ام للانسانی ما تمنا میں بیان کیا گیا. واضح ہوا کہ ارادہ نفسی کا نام تمنا ہے اور ارادہ الہی کا نام کن ہے. کن کا مخاطب تعالیٰ کے علم میں معلوم ہے اور تمنا کا مخاطب نفس میں کچھ نہیں، یہی جہل و ظلم. ذرا باریک بات ہے، بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گے، پہلے کان میں پڑھتے رہنا ضروری ہے. نفس انسانی میں تمنا کے باوجود کن بھی زیر استعمال ہے. کن مانے ہو جا. اس کن کو سمجھنے سے پہلے انسانی تاریخ ملاحظہ فرمائیے. انسان کثیر الحاجت ہے. یہ حاجتیں دو قسم کی ہیں، ایک اختیاری دوسرے غیر اختیاری. غیر اختیاری حاجتیں روپیہ، پیسہ، عزت، دولت وغیرہ، یہ انسانی حاجتیں ارادہ الہی سے پوری ہوتی ہیں. ان حاجتوں کو انسان جب چاہتا ہے تو وہ تمنا بن کر رہ جاتی ہے مگر پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بڑی ضرورتیں ہیں جو مطلق ارادے کی تابع ہیں، جو کن سے پوری ہوتی ہیں. اختیاری ضرورتیں انسان کے اندر کی روحی قوتوں سے جب وہ چاہتا ہے پوری ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا وغیرہ. تمنا کے باوجود انسان میں کن بھی اختیاری امور میں پایا جاتا ہے، جس میں کن مطلقہ کی مشابہت پائی جاتی ہے. کن کو سمجھنے کے لیے انسانی خیال کو سمجھیے. جب کسی کام کو کرنے کا خیال دل میں آتا ہے تو انسان اس خیال کے توسط سے جس کام کو کرنا چاہتا ہے جانتا ہے. جس کو جانتا ہے اس کو معلوم کہتے ہیں. اس معلوم کو انسان میں کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے. وہی کن جو معلوم سے متعلق ہوتا ہے، یہی معنی ہے کن فیکون. جی میں جو خواہشات پیدا ہوتے ہیں ان کو علم الہی کے بموجب بدلنے سے عادت عبادت ہو جاتی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، میں یہی چیز واضح کی گئی. سلوک کا مطالبہ اس قدر ہے کہ نفس اشیاء کا اپنے کو یا غیر کو مالک نہ سمجھے. یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا خلاصہ سمجھیں. سلوک کا جو مطالبہ ہے صرف اس قدر ہے کہ نفس چیزوں کا اپنے کو یا غیر کو مالک نہ سمجھے، بلکہ حق تعالیٰ کو ان کا مالک سمجھ کر دیکھے. کوئی سی بھی چیز کائنات کی، اپنی ذات سے متعلق ہو یا خارجی، اپنے جسم اور اپنے اندرون سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو انفس کہتے ہیں، اور باہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ آفاق کہتے ہیں. انفس کی چیزیں ہوں کہ آفاق کی، ان میں سے کسی بھی چیز کا مالک اپنے کو یا کسی غیر کو نہ سمجھے، بلکہ اللہ ہی کو ان کا مالک سمجھتا رہے. دیکھتا رہے جانتا رہے. یہ دیکھنا قرآن کریم میں مرتبہ آثار یا عالم شہادت کا وجہ اللہ ہے اور امر نفسی کو امر الہی سے بدل دے. اس تفہیم سے یہ بات نکلی کہ فکر انسانی ذکر الہی میں کس طرح آسانی سے بغیر ریاضت مشقت یا محنت کے بدل سکتی ہے. اب انسانی مشاہدہ چیزوں میں تملیق افعال بشری میں حکم کا مزاق بن گیا اور یہی مقصد نبوت. یہ تقریباً آدھا حصہ ہم نے سنایا مختلف عناوین کے تحت میں، لیکن بہت سارے نئے ساتھی ہوں گے جن کو ابھی پوری طریقے سے بات پلے نہیں پڑی ہوگی. دیکھو دو تین باتیں میں زبانی طور پر آپ کی خدمت پر رکھا ہوں جو باتیں یہاں بتلائی گئی. سب سے پہلی بات تو ہماری اپنی ضرورت سے متعلق جو درمیان میں حضرت نے بیان فرمائی ہے آپ کو ذہن میں رکھیں. اپنا محتاج ہونا اپنے کو تسلیم ہے، اللہ کا غنی ہونا اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. اس کا ایک لازمی اصل میری آپ کی زندگی میں آنا چاہیے اور وہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار اور ان سے مانگنے کا اہتمام. اپنی عاجزی کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں اور حاجتوں کی تکمیل کی درخواست کرنے کو استعانت کہتے ہیں. اگر بندے کو یہ دو جملے سمجھ میں آتے ہوں کہ میں فقیر ہوں وہ غنی، اپنے کو فقیر کہنے میں اپنے کو کوئی تعامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں فقیر نہیں ہوں تو وہ پوچھ سکتا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز بتایا جائے گا کہ فقیر ہی نہیں افقر الفقراء ہے، سراپا فقر ہے، سراپا احتیاجات کا مجموعہ ہے، سراپا حاجتوں کا کپا ہے. صرف حاجتیں ہی حاجتیں ہمارے پاس، انسان کیا ہے مجموعے حاجات کا نام ہے. تو میں ایسا محتاج وہ غنی. بولے مول صاحب آپ ہی بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بولے ہیں. تو بولے اللہ تعالیٰ بولے سب مول صاحب بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے. اب ترجمہ ہم محتاج ہو اللہ کے کر رہے ہیں تو ذرا آسانی سے سن لے رہے، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں. ترجمہ تو وہی ہے نا، سب فقیر ہیں اللہ. ارے فقیر بڑی بھی اس کی بات ہے، ایسی بات ہے، ویسی بات ہے، بولے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ان کے نہیں ہیں، اس کے ہیں. کوئی غلام ہو، لوگ کہتے ہیں غلام ہے غلام ہے غلام ہے تو کیا بولتا ہے غلام؟ ارے غلام ہوں مگر محمود کا ہوں، ہے نا. کوئی ایاز سے پوچھے جا کر، ارے میاں تم تو غلام ہو، پوری زندگی غلامی میں گزر دی، ان کیا بولتا ہے؟ غلام تو ہوں مگر تم آزادوں سے لاکھ درجے اچھا ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ بادشاہ ہے وقت کا غلام ہوں، ہے نا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام غلام میں فرمایا کوئی پوچھے ایاس سے جا کر ہو گیا جو غلام کیا نہ ہوا. تو محتاج تو ہم ہیں، اسی لیے جگہ کہا گیا ہے حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھو غلام حق فقیر حق غلام مصطفیٰ. اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ان کے ان کے نہیں ہیں. تو ہم ہیں فقیر اور وہ ہے غنی. غنی کہتے ہیں وہ جو حاجات سے پاک ہو اور حاجتوں کو دوسروں کی پورا کرنے والا ہو. اب ہم اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو اس تسلیم کے نتیجے میں دو چیزیں میری زندگی میں آنی چاہیے. ایک، جس کا میں فقیر ہوں اس کے آگے اپنی عاجزی اپنی محتاجی ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. اور جو ضرورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان سے بولنا کہ آپ ہی پوری کر سکتے ہیں، آپ ہی پوری فرمائیں، اس کو کہتے ہیں استعانت. یہ ہے یا کا نابود، پورے دین کا خلاصہ ہے عبادت و استعانت. پورے دین کا، بزرگوں نے کتاب لکھی، تین جلدوں میں لکھی، تین جلدوں میں، ہر جلد پانچ پانچ سو چھ چھ سو صفحات کی، ایسی تین جلدیں کہے پہ لکھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کسی کو پڑھنے کا شوق ہو، مطالعے کا شوق ہو تو عربی کتاب ہے اس کا مطالعہ کرو. مولوی لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی مقدار میں یہاں ہیں،
حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج السالکین فی توضیح ایاک نعبد و ایاک نستعین فی منازل السائرین بھی لکھا اور یہ بھی لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں ہے وہ کتاب التیمون تین جلدوں میں. تو فقیر غنی سمجھ میں آیا, تو فقیر سمجھ میں آنے غنی سمجھ میں آنے کے نتیجے میں اب یہ جو فقیر ہے, بتاؤ کسی فقیر کے آگے جھکے گا؟ اس لیے کہ اگر اپنے آپ کو فقیر سمجھ لیا تب بھی پوری بات نہیں سمجھا نا, اپنے آپ کو محتاج اگر سمجھا تب بھی پوری بات نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک, جیسے ابھی حضرت نے لکھا ہے کہ ایک انسان کو سمجھنا پوروں کو سمجھنا ہے, تو اس لیے جو غنی ہے اس کے آگے جھکے گا, جو غنی ہے اس کے آگے عاجزی انکساری کا اظہار کرے اور اسی سے مانگے گا. ایک تقاضا تو یہ آنا ایک بات, دوسری بات کیا آنا, دوسری بات یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ انفس کی آفاق کی چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز نہ میری ہے نہ کسی اور کی ہے, بلکہ اس کی ہے جس نے اسے بنایا. اب اگر ان چیزوں کو ہم اپنے نفس کے تقاضے کے تحت پورا کرتے ہیں تو یہ معصیت ہے, گناہ. اللہ کے حکم کے تحت میں کرتے ہیں تو اب یہ عبادت. جو حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا کرنے سے اسلام نے روکا ہے, حاجت پوری کرو رب کے حکم کے تابع ہوگا, اپنے سمجھیں گے تو اپنے حساب سے استعمال کریں گے, اس کے سمجھیں گے تو اس کے حساب سے استعمال کریں گے. اگر ہم اپنے نفس کے تحت حکم کے تحت میں استعمال کریں گے تو اسی کو کہتے ہیں خواہش نفسانی کی اتباع, اور یہ چیز آدمی کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی. ایک ہے پیسہ کمانا رشوت کی صورت, ایک ہے پیسہ کمانا سود کی صورت, ایک ہے پیسہ کمانا دھوکہ دہی کی صورت, ایک ہے پیسہ کمانا جھوٹ بولنے کی صورت, ایک ہے پیسہ کمانا کم ناپنے کم تولنے کی صورت میں. تو یہ سب ایک ہی قسم ہے, ہے نا. اور ایک ہے پیسہ کمانا احکام شرع کی روشنی میں تجارت کی صورت میں. کمائے تو دونوں, ضرورت ہے آدمی کو پیسے کی, کمائے. تو وہ جو پہلا کمانا ہے یہ نفس اور خواہش کی اتباع ہے, اور یہ جو دوسرا کمانا ہے یہ شریعت کی اتباع ہے, حکم الہی کی اتباع ہے. تو اس وقت پہلا کمانا معصیت ہے اور یہ دوسرا کمانا عبادت, بڑی عبادت ہے تجارت بھی. صحیح طریقے سے اگر ہوگی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو رہنے کی سعادت دیں. سچا تاجر, امانتدار تاجر, اعزاز میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی سعادت پائے, اتنی بڑی چیز. التاجر الصدوق الامین مع النبیین, اتنی زبردست عبادت. صحابہ کرام کی یہی تعریف کی اللہ پاک نے قرآن میں, کیا فرمایا کہ صحابہ وہ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر, تجارت نہیں کرتے نہیں بولے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, لا یشترون لا یبیعون نہیں بولے. صحابہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بے کرتے ہیں نہ فروخت کرتے ہیں نہ تجارت کرتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں, یہ نہیں کہا. نہ صحابہ وہ ہیں کہ بے و فروخت, خرید و فروخت اور تجارت یہ ان کو اللہ کی یاد سے باطل نہیں کر. یہ اس وقت میں آدمی کرے گا جب یہ بات بیٹھ جائے کہ انفس میں آفات میں جتنی چیزیں ہیں یہ نہ میری ہیں نہ کسی دوسرے کی ہیں بلکہ اللہ کی ہیں, تو اللہ کا منشا پورا کرے. ایک سوال کا جواب بھی ہمارے لوگ بولتے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کرا, انہوں بولے بلکہ کر, انہوں کرو بولے تو کرا, ان کے تقاضے کی وجہ سے کر دیا, ان کے اصرار کی وجہ سے کر دیا. اس کا مطلب ان کی چیز ہے, ان کی بات ماننے کے واسطے. جو ان سے صاحب کی بات مان کے کرے, جیسے بعض ہمارے نوجوان کئی بولا جی تمہاری شادی میں یہ ویڈیو کئی گلاس سے لے کے آئے, یہ گانا کئی گلاس سے بجایا. بولے نہیں نہیں میں نقل بول رہا تھا, وہ ہمارے چچا بہت زور کرے, زور زبردستی کرے, سن لگے چچا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کی نہیں مان سکتے. یہ دوسرا علم صحیح کرنا یہ ضروری ہے. تیسری بات, انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات میں آج کی پڑی ہوئی عبارت کے اس میں عرض کریں گے اور بقیہ حصہ بھی انشاءاللہ پھر سنائیں گے. آج اتنی بات کافی ہے. تعالیٰ جل شانہ سے یہ معاملہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين تنفس كل نفس. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ اے کریم آقا اے مہربان مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے خصوصی مہربانی سے مولا ہم سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے غیر سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے, اپنی عظمت ڈال دے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت و عظمت ڈال دے. اے اللہ قرآن پاک کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتار دے. اے اللہ مقصد زندگی کو ہم سب کو سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ آپ کی جو عنایت ہے ہمارے اوپر, اے اللہ اس کا شعور عطا فرما. اے اللہ جو کچھ علم اکابر کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے مولا اسے صحیح سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی آسان فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہماری بھرپور دستگیری فرما. اے اللہ ہماری بھرپور مدد نصرت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم تیری پناہ مانتے ہیں, غلط علم سے ہم تیری پناہ مانتے ہیں, جہل سے ہم تیری پناہ مانتے ہیں. اے اللہ سے ہی علم عطا فرما, علم نافع نصیب فرما, ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے, ہمارے سالیان کی رغبت پیدا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کا مقابلہ ہمارے لیے آسان فرما, پاکیزہ ماحول نصیب فرما. آپ نے اپنے محبوب بندوں کو جو برکات اور خلود عطا فرمائے اپنے کرم سے ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات کی ہم کو ضرورت ہے مولا اپنے کرم سے ان تمام اقدامات کو کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے پورے دین پر چلنا سہل فرمائے. اے اللہ اس مذاکرے کو قبول فرمائے. آپ کی تربیت فرمانے والے, آپ کی دلوں کے ذریعہ کو بدلنے والے, اے اللہ آپ کی فہموں کو کھولنے والے, اے اللہ آپ کی توفیق کی عطا فرمانے والے, اپنے کرم سے مولا ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے, نورانی بنا دے, روحانی بنا دے, ربانی بنا دے. کریم آقا ہماری زندگیوں میں پاکیزگی نصیب فرما, ہمیں پورا قرآن و سنت کا چلتا پھرتا ترجمان بنا دے. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے درویش ہے آپ سے